بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فکر قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے دروس میں فرض نماز اور نفل نماز کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی، اور آج کے درس سے جو باقی نمازیں ہیں فرض اور نوافل مطلقہ اور نوافل مقیدہ کے علاوہ، ان کے متعلق بات کرتے ہیں. مؤلف نے آغاز کیا ہے الدرس الرابع، چوتھا درس دوسرے سمسٹر کا، صلاۃ الاستسقاء. بارش طلب کرنے کی نماز. عربی زبان میں اگر الف سین تے آپ کسی لفظ میں دیکھیں کلمہ سے پہلے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. استسقاء کا مطلب ہے طلب السقیا، بارش طلب کرنا. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اريد ان اتعلم، نمبر ایک، متى تشرع صلاة الاستسقاء وما صفتها مع الادلہ. صلاة استسقاء نماز، بارش طلب کرنے کی نماز کب مشروع ہوتی ہے، اس کی صفت کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر دو، سنن صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز کی سنتیں کون سی ہیں. نمبر تین، السنن الواردہ عند نزول المطر، وہ کون سی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے جب بارش نازل ہو. اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں، ایک اہم بات ہے جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق دنیا سے ایک طرف، اور اس انسان کا تعلق اپنے رب سے دوسری طرف. یہ جو تعلق ہے اس کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے اور گہرا اثر ہے، اور پوری دنیا میں جو سب سے عظیم نعمت ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ہے پانی. یاد رکھیں، پانی، پانی کے بغیر دنیا کا وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا زندوں کے لیے بنائی گئی اور خاص طور پہ انسان کے لیے، اور اللہ تعالی نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا اور پانی کا محتاج بنا دیا. بغیر پانی کے کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے. جب انسان کا تعلق اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے بگڑ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی اس بندے کی سزا کے لیے اپنی رحمت روک دیتا ہے. ان گنت رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت ہے بارش، پانی، اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے اس بندے کے امتحان کے لیے. اور پھر بارش برساتا ہے جب یہ بندہ واپس اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے.
خطا انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. غلطی کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، یاد رکھیں، خطا کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بڑی برائی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد توبہ نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہرگز نہیں ہے. غلطی ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. غلطی پر، خطا پر اصرار کرنا اور واپس پلٹ کے نہ دیکھنا کہ اپنے رب سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے یہ بندہ، یہ محتاج، یہ کمزور، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جو ہی یہ بندہ واپس لوٹتا ہے اپنے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، اور جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس لیے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں مقدمے کے طور پہ، پھر درس کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ توبہ، استغفار اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نہ یہ نافرمانیاں، بدکاریاں جو یہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، ناانصافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے، اور جب یہ بندہ واپس لوٹتا اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنی عزت اور کتنی رحمت سے نوازتا ہے بندے کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا ان کو، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے لیکن قوم نے نہ سنا. مختلف طریقے اپنائے ہیں دعوت کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، مختلف طریقے. اور سورۃ نوح کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی قوم تھی کہ کوئی بھی طریقہ کام نہ آیا. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے وہ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا حاصل کرنے کا ایک راستہ دکھایا ہے، ہو سکے اس راستے کو دیکھ کر ہو سکے اپنے رب سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. لیکن پھر بھی ہر دھرمی کی انتہا، پوری قوم میں سے 80 کے قریب مسلمان ہوئے اور توبہ کی ہیں، باقی سارے کے سارے شرک اور کفر میں غرق ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کی زبانی، میں نے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت طلب کرو اپنے رب کی. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. غفار، غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا، اور دونوں میں فرق ہے. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ٹھیک ہے جی، یہ جانے غفار ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جو ہی تمہاری مغفرت قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں عطا فرمائے گا، موصلہ دار بارشیں، رحمت کی بارشیں، مدرارہ، بس بارش تو آگے زندگی آ گئی، اور بارش کی وجہ سے رزق میں فراوانی آ گئی، مال ہے، اناج ہے، چوپائے ہیں، جانور ہے، سب کچھ ہو گیا. وہ امید کم بھی اموال، پیسے چاہیے نا تو پیسے بھی ملیں گے، جب رزق زیادہ ہو گیا پیسہ بھی زیادہ ہو گیا، تجارت بھی زیادہ ہو گئی، اور اس میں برکت بھی ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. اور بچے، نرینہ بچے چاہیے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، نرینہ اولاد. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد اور برین میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں ولد کا مطلب ہے لڑکی اور لڑکا، ولد لڑکی اور لڑکا اولاد، بنین کا مطلب ہے، ابن کا مطلب ہے لڑکا، اور بنت کا مطلب ہے لڑکی. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ اولاد عطا فرمائے گا یا بنین عطا فرمائے گا؟ بنین. فیملی کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ یہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، یہ عطا فرمائے گا. جو تمہاری دنیا کا جو تم نے کمایا ہے، رزق ہے، اموال ہے، اس کا وارث بنے. بعض لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے دنیا کے پجاریوں کو، لڑکا نہیں ہوتا اور اتنی مال دولت ہوتی ہے تو بےچارے حسرت میں رہتے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا، مر جائیں گے تو پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا مال. تو اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہے پریشان نہ ہونا، یہ تمہارا مال دولت، یہ دنیا تمہاری ضائع نہیں ہوگی، تمہارے بیٹے ہی اس کے وارث بنیں گے. اور اتنی ہی نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات ہی باغات ہوں گے، دنیا کی جنتیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی سے بات شروع ہوئی، پانی پہ بات ختم ہوئی. بارشیں، رحمت کی بارشیں، خیر کی بارشیں، اور ایسی بارشیں جو تمہیں دریا بنا دے. اور دریاؤں میں خیر ہی خیر ہے، آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں سے کتنی گاؤں زندہ رہتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، اور جب پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں. جانور بھی خوش ہوتے ہیں جب بارش آتی ہے، جانور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو ایک کام کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالی نے کیا عطا فرمایا ہے؟ نمبر ایک، یرسل السماء علیکم مدرارا، نمبر دو، ویمددکم باموال، نمبر تین، وبنین، نمبر چار، ویجعل لکم جنات، نمبر پانچ، ویجعل لکم انہارا. استغفار میں کنجوسی کی گنجائش ہے کہیں؟ یہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ اس کی زبان سے استغفار کا لفظ مشکل سے نکلتا ہے، کتنی کنجوسی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ پوری کی پوری دنیا ہے ان پانچ چیزوں میں میرے بھائی، پانچ میں پوری کی پوری دنیا ہے. دنیا میں اور ہے کیا؟ مجھے بتائیں، آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ مال کے لیے، تاکہ آپ کے اولاد ہو، آپ کی شادی ہو، آپ کے اولاد ہو، سب سکھی رہیں. کھانے پینے کے لیے دنیا میں ہے کیا؟ یہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے عطا فرما دی، پوری دنیا عطا فرما دی، اس کے بدلے میں استغفار. استغفار سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ انسان کی یہ جو گردن ہے نا اکڑی ہوئی، یہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ نیچے آ جاتی ہے. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کون ہوں، اپنے رب کا محتاج ہوں. گناہوں سے جو میں اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، اس کی حد ہونی چاہیے، اور اس کی حد ہے استغفار. انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انکساری والا انسان، خشوع خضوع والا انسان بہت پسند ہے، جو سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر ابن ماجہ میں ایک بڑی پیاری روایت ہے، میری گزارش ہے کہ اس حدیث کو آپ دو تین مرتبہ پڑھیں. حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے حسن فرمایا، صحیح روایت ہے. صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن، پانچ ایسی چیزیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بڑے امتحان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اذا ابتلیتم بهن، اگر تم میں وہ موجود ہو جائیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے زمانے میں آئیں، یعنی اللہ کرے تمہارے زمانے میں یہ پانچ مصیبتیں نہ آئیں. کون سی ہے؟ نمبر ایک، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعرضوا بها، فاحشة بےہودگی بے حیائی کسی قوم میں ظاہر نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور سب اسے جان لیتے ہیں، یعلنوا بها، میڈیا میں آ جاتی ہے، بچوں کی زبان پر بھی یہ فاحشہ، یہ بےہودگی اور یہ بے حیائی ہوتی ہے. سزا کیا ہے؟ پانچ مصیبتیں ہیں، گناہ ہیں، ان کے مقابل میں پانچ سزائیں ہیں. جب یہ مصیبت آئے گی کسی بھی قوم میں، یاد رکھیں صیغہ العموم استعمال کیے گئے ہیں، کوئی بھی قوم ہو، اس قوم میں جب بے حیائی بےہودگی بڑھ جائے گی حتیٰ کہ عام ہو جائے گی، اس کی سزا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان میں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری عام کر دیں گے، اور وہ بیماریاں جو ان کے باپ دادوں میں کبھی نہ تھیں. آج کل میڈیکل سنتے ہیں، عجیب غریب خبریں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی شاید کسی انسان نے خواب میں نہ دیکھا ہو، ایسی بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایڈز کی بیماری، گنوریا ہے، گنوریا کی بیماری ہے، ہرپیز ہے، مختلف بیماری ہیں جو بےہودگی اور بے شرم، بے حیائی اور حرام عمل سے، زنا سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس جیسی دوسری بیماریاں. جو ہی گناہ بڑھتے جائیں گے بیماریاں بڑھتی جائیں گی. سوائن فلو آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، پگ فلو جسے کہتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. یہ کہاں تھا چند مہینے پہلے، چند دن پہلے کہاں تھا؟ یہ نہیں تھا. کیوں آیا ہے؟ سزا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. اس کا علاج کچھ عرصے کے بعد ڈھونڈ لیں گے، کچھ بھی ہوگا. جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ بے ہودگی بے حیائی ختم نہیں ہوگی، نئی نئی بیماری آتی رہیں گی. مصیبت ہے، وجہ ہے، سبب ہے انسان کی وجہ سے، سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. نمبر دو، ولم ينقص المكيال والميزان، اور وہ ماپ اور تول میں کمی نہیں کریں گے، الا یہ کہ، یعنی جب وہ ماپ تول میں کمی کریں گے، یہ گناہ، اس گناہ کا ارتکاب کریں گے، تو اس کی سزا میں الا اخذوا بالسنین، تین سزائیں ہیں میرے بھائیوں، اس گناہ کی تین سزائیں ہیں، ہیرا پھیری، دھوکہ دہی، ناپ تو ماپ تول میں ہیرا پھیری کرنا، تین سزائیں. نمبر ایک، الا اخذوا بالسنین، سب سے پہلے قحط سالی، قحط سالی، قحط، بارش بند، رحمت کے دروازے بند. نمبر دو، وشدت المعونة، مہنگائی، بے روزگاری. نمبر تین، وجور السلطان علیہم، اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، ظالم حکمران. گناہ کیا تھا؟ ماپ تول میں ہیرا پھیری، یعنی ماپ تول اور اس کے علاوہ ہر قسم کی ہیرا پھیری، کسی فیلڈ میں کیوں نہ ہو. آج کل آرکیٹیکٹ برج بناتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس برج کی عمر 20 سال ہونی چاہیے، وہ 20 دن نہیں چلتی، ٹوٹ جاتی ہے. وہ کہیں گے جی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، یہ تو ماپ تول والے ہیں، یہ فروٹ بیچنے والے، چاول بیچنے والوں کے متعلق ہیں، ہم کیا ماپ تول کرتے ہیں؟ مفہوم عام ہے حدیث کا، ماپ تول میں ہیرا پھیری کا مطلب ہے ہر قسم کی ہیرا پھیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے، من غش فلیس منا، جس نے چیٹنگ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے, کس کے ساتھ ہے, کس کے گروہ میں, وہ خود جان لے, اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے. بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں, مہنگائی دنیا پوری کا مسئلہ ہے کہ نہیں, گلوبل کرائسس آپ سب دیکھتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی ہے. اچھا روزگار چاہیے, ہیرا پھیری بند کر دو, مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہو, ہیرا پھیری ختم کر دو, جھوٹ بولنا ختم کر دو, حکمران یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, ظالم حکمران ہے, فاجر و فاسق حکمران ہے, یہ ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نفاذ نہیں کرتے, کس کے اوپر کریں, یہ ہیرا پھیری کرنے والے کے اوپر کریں, کس کے اوپر کریں, اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دے گا. جب تک یہ انسان اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا, وہی توبہ استغفار نہیں کرے گا, دھوکہ دہی نہیں روکے گا, یہ چیٹنگ کرنا ہیرا پھیری والے کام نہیں روکے گا, معاف طور میں انصاف نہیں کرے گا, تب تک یہ تین سزائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے, کما تکون یولی علیکم, جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں, اور واقعا نے اس کی گواہی دی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں امت کے سردار موجود تھے, متقی پرہیزگار لوگ, ان جیسا کوئی بھی امت میں کبھی آ نہیں سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے, جب ان کا دور تھا تو ان کا خلیفہ ان میں سے سب سے بہترین انسان بنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر نہیں بنے, سیدنا عثمان سیدنا علی نہیں بنے. اور یہ ترتیب کیوں ہے, اگر آپ ان کی سیرت میں دیکھیں تو سب سے افضل انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علی الاطلاق سیدنا بکر صدیق ہیں, ان کے بعد سیدنا عمر ہیں, ان کے بعد سیدنا عثمان ہیں, ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. یہ ترتیب ہے, جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. دو مصیبتیں ابھی تک, چار سزائیں آ چکی ہیں, تیسری مصیبت تیسرا گناہ, ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم, اور اپنی مال کی زکات نہیں روکتے, الا منعوا القطر من السماء, الا یہ کہ آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے, قطر ایک قطرہ نہیں آئے گا بند. گناہ کیا ہے, زکات نہ دینا, اور زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے نماز کے بعد. آج کتنی مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ زکات بھی ہم نے دینی ہے, جانتے ہیں, کتنی جانتے ہیں کہ کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے, کیسے دینی ہے. نمبر تین, کتنی ہی ہیں جو جاننے کے بعد زکات نکالتے ہیں. ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے, کسی کی طرف نہ دیکھے, اگر ہم نے اس امت کو اس ذلت کے دلدل سے نکالنا ہے اور عزت کی بلندی پر لے جانا ہے تو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. یہ امت ہم سے بنی ہے, آپ سے, آپ سے, آپ سے, مجھ سے. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, امت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوسری امت نہیں آئے گی, دوسری امتیں ساری کی ساری دشمن ہے اس امت کی. یاد رکھیں, جب ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنی اس امت کو عزت کی بلندی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, تو دشمن کبھی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا. کرنا کیا ہے, وہ ہے آیت کریمہ سورۃ نوح کی آیت, مشکل کام نہیں ہے, آپ سے کوئی بڑی مشکل بات نہیں کر رہے. اچھا, زکات نہیں دی, بارش رک گئی, ولولا البهائم، اور اگر چوپائے جانور نہ ہوتے، اگر یہ جانور نہ ہوتے، لم یمطروا، تو کبھی ان کو بارش اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے. کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ نافرمانی تو بڑھتی جا رہی، بارش پھر بھی آتی ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں آ رہی. کتنی بدبختی ہے اس انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے نافرمانیوں سے. کتنی بدبخت ہے یہ انسان کہ اگر جانور نہ ہوتے تو یہ پیاسا مر جاتا ہے. سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ المستعان. چوتھا گناہ، ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ نہیں توڑتے، الا یہ کہ سزا آگے آ رہی ہے. کون سا وعدہ ہے، کون سا عہد ہے جس کی یہ بندہ عہد چکنی کرتا ہے؟ کون سا وعدہ ہے؟ ہر مسلمان ہر نماز میں، صرف فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ یہ بندہ پورا کرے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ میں پورا کروں گا. کیا آج امت نے اس وعدے کو پورا کیا؟ کیا آج مسلمانوں نے اس وعدے کو برقرار رکھا؟ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے، اس کے بعد ایک فرما برداری کا وعدہ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہی اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. لا الہ الا اللہ عبادت ہے، محمد رسول اللہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید العبادہ ہے، عبادت کیسے کرنی محمد رسول اللہ؟ جو راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں وہی راستہ عبادت کے، اسے اپناؤ. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھیں؟ سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. اسے کہتے ہیں سلفیت، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. میری بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو، اس کی بات مانو جس کا راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے. حدیث کا پہلا پوائنٹ کون سا تھا؟ جب بے حیائی، بے ہودگی، فاحشہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں سزا کیا ملتی ہے؟ پلیگ کی، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے آبا و اجداد میں نہ تھیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اس کے بعد عہد چکنی ہو گئی ہے، سزا کیا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. جب یہ مسلمان وعدہ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوم مسلط کر دیتے ہیں جو ان میں سے نہ ہو. عدوا من غیرہ، ایسے قوم جو ان کی دشمن ہو، دشمن قوم کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, تو وہ چھین لیتے ہیں بعض چیزیں جن کے وہ مالک ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک خطرے میں ہیں, دو ملک چلے گئے ہیں, عراق ہے, افغانستان ہے, فلسطین کا کئی سالوں سے مسئلہ چلا رہا ہے, کشمیر کا مسئلہ بھی چلا رہا ہے. کون قابض ہونا چاہتا ہے؟ دشمن کافر قابض ہونا چاہتا ہے. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا؟ اس دشمن نے یہ ضرورت کیسے کی ہے اور کب کی ہے؟ جب ہم نے وعدہ توڑا ہے. آج بھی مسلمان اس ٹوٹے ہوئے وعدے کو پورا کرے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, استغفار کرے, جیسے آیت کریمہ میں شروع سے بیان کر چکا ہوں, اور دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں اور عزت کیسے ملتی ہے. پانچویں نمبر پہ, وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله, اور جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو نہیں اپناتے, ولم يتخيروا مما انزل الله, جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ گناہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہ ہو, شریعت کا نفاذ نہ ہو, اس کی سزا میں الا جعل اللہ بأسهم بینہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نفرتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور آپس میں جنگ کا فتنہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ وشیس سرکل جو ہے, ایک گناہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ, ایک گناہ کی سزا دوسرے کی سزا تیسرے کی سزا, آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے. اور اگر انسان آج کے حالات پہ تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چلے گا یہ جتنی بھی مصیبتیں اس امت کے اندر موجود ہیں اس کا اصل ذمہ دار یہ مسلمان ہے. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے جو وہ کر سکتا ہے. چیخنے چلانے سے رونے سے کچھ نہیں, کچھ کوئی فائدہ نہیں, باہر کی مدد سے کوئی آپ کو مدد نہیں کرنے والا. اس سے مدد طلب کرو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. رات کی تاریکیوں میں دونوں ہاتھ اٹھا کر, اپنا سر جھکا کر رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے آپ مانگیں. کیا چاہیے؟ عزت چاہیے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. دنیا میں شریعت کے نفاذ چاہیے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. امن و امان چاہیے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن دعا تب قبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ مسلمان پورا کرے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں یہ وعدہ دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ تم میں سے. وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے, یاد رکھے. آیت کے آغاز میں مومنوں کا ذکر ہے. وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اور اچھے اور صالح عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اس طریقے سے جس سے ان سے پہلوں کو خلافت عطا فرمائی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور ان کے لیے دین کا نفاذ, شریعت کا نفاذ آسان کر دیں گے, عطا فرمائیں گے وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی حالت تبدیل کر دیں گے خوف سے امن اور سلامتی کی طرف. تین عظیم انعامات ہیں شرط ایک ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میرے ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک نہ ٹھہرائیں, بس یہ وعدہ ہے. وعد اللہ, دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے, شرک نہ کرو, شرک کو مٹاؤ, تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا, شریعت کا نفاذ عطا فرماؤں گا, امن و امان عطا فرماؤں گا. آج امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں آج کل, کیا حالات ہیں, کتنی بگڑ گئے حالات ہیں, کوئی پتہ نہیں جو یہ گھر سے بےچارا جا رہا ہے روزی کمانے کے لیے, یہ شام کو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. لوگ کلمہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, خوف و ہراس ہے, امن و امان کا خاتمہ ہے, شریعت کا نفاذ. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو, کس شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں؟ صرف حدود تعزیرات کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں یا سنسار کر دیا جائے, قاتل کو قتل کی سزا دی جائے, سر قلم کر دیا جائے, یہ حدود ہیں شرعیہ, یہ دین کا حصہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دین کا صرف ایک حصہ ہے, سارا دین نہیں ہے, اگر کہ اس کا نفاذ بھی ہونا چاہیے. لیکن دین کی بنیاد کو پس پشت ڈال دینا اور صرف ایک حصے کے لیے خون بہانا مسلمانوں کا اور امن و امان کا خاتمہ کرنا, یہ کہا کہ عقل مندی اور انصاف کی بات ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کا وعدہ پورا ہوا ہے, شہر شہر میں, گاؤں گاؤں میں قبر پرستی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ جو قبر پرست ہیں وہ کو اجازت دے کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. جب تک کہ پانچ فٹ انسان کے اندر آپ شریعت کا نفاذ نہیں لے کے آ سکتے, زمین کے اوپر کہاں لے کے آ سکتے آپ. اور شریعت کے نفاذ کا مطلب ہے, میرے بھائی یاد رکھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بنیاد ہے شریعت کی. توحید سب سے پہلے ہے, توحید کے بعد اتباع ہے. جب تک توحید نہیں ہے تو نہ اتباع ہے اور نہ ہے حدود شرعیہ, کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. چور نے چوری کی ہے, قبر پرست ہے, ہاتھ اس کا کاٹا ہے, جانتے ہیں ہاتھ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کو فائدہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس شخص کو بھی فائدہ ہے کہ اس کی قیامت میں گناہ کی تخفیف ہوگی. سچے دل سے توبہ کیے تو معافی ہے اس کے لیے, لیکن مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں. مشرک چوری کرے یا نہ کرے اس کی کوئی معافی نہیں, اس کا ہاتھ کاٹے یا گردن بھی کاٹ دیں اس کی, مشرک کی معافی نہیں جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. تو کاش یہ سننے میں آتا کہ توحید کا نفاذ چاہتے ہیں ہم, پھر تو بات کچھ وزن تھی بات میں. ہم بھی کہتے بھی توحید کا نفاذ چاہتے ہیں, اگرچہ راستہ درست نہیں ہے جو اپنایا جا رہا ہے, جس میں مسلمان کا خون, مسلمان کی جان, مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا جا رہا ہے؟ جہاد مشروع اس لیے ہوا ہے کہ دین کی سربلندی ہو, اور دین کی سربلندی کیسے ہوگی جب شرک عام ہو. جہاد اس لیے مشروع کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کا خون, مال اور عزت اور جان محفوظ ہو. یہ کون سا جہاد ہے جس میں مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے؟ اور کس شہید کے نفاذ چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال جب تک یہ مسلمان اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا, اور درست کرنے میں سب سے پہلے توحید کو نہیں اپنائے گا, نہیں سمجھے گا, اپنی زندگی توحید پر نہیں گزارے گا, تو خود بھی ذلت میں زندگی گزارے گا, اور یہ امت بھی ذلت کے دلدل سے نہیں نکل سکتی. نفاذ، شریعت کا نفاذ، یعنی شریعت کو ملک کے اندر لاگو کرنا تاکہ اس پہ عمل ہو، جو بھی قانون نافذ ہو شریعت کے مطابق نافذ ہو، عدالتیں جو ہیں وہ شریعت کا نفاذ کریں. آج کل چور کو کیا سزا ملتی ہے؟ کچھ فائن ہوتا ہے اور کچھ جیل میں سزا ہوتی ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. چور کی چوری ثابت ہو جائے، 8 شرطیں ہیں ہاتھ کاٹنے کی، وہ پوری ہو جائے، دایاں ہاتھ اس جوڑ سے کاٹ دو، رسٹ جوائنٹ سے کاٹ دو، کاٹے گا کون اور فیصلہ کون جاری کرے گا؟ آپ نہیں، میں نے، عوام الناس نہیں، ایک ہی ہاتھ کٹے گا، دایاں ہاتھ پہلی چوری پہ فیصلہ جاری کریں گے قاضی شرعی، جو قاضی ہے، جو حکومت کی طرف سے قاضی مقرر کر دیا گیا ہے. اور شریعت کا نفاذ کون کرے گا؟ ہاتھ کون کاٹے گا؟ حکمران وقت، یہ اس کا نائب، اور نائب یہ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، فوج ہے، سب اس میں آتے ہیں، جتنی بھی یہ وزارتیں سب نائب کے حکم میں آتی ہیں ساری. جیسا فرماتے ہیں صلاۃ الاستسقاء میں، لابد للمسلم دائما من الشعور بافتقاره الى الله وحاجته اليه، مسلمان کو چاہیے ہمیشہ کہ وہ اپنی زندگی اس احساس میں گزارے، اس شعور میں گزارے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اپنے رب کے لیے فقیر ہے، حاجت مند ہے. ولا يغتر بما تيسر من وسائل توفير الماء، اور وہ مغرور نہ ہو کہ اس نے پانی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ پانی حاصل کر سکتا ہے. یہ فی حقیقت ہے خیر من نعم اللہ تعالی، کیونکہ پانی جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. ولتذكر ان تاخر نزول الامطار انما هو ابتلاء من الله تعالى، اور یہ جان لے کہ بارش میں دیر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اپنے بندوں پر. لیرجعوا الیہ، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں. کیسے واپس لوٹیں؟ توبہ اور استغفار سے. وذلك بعمل الصالحات، نیک اور صالح اعمال کر کے. والتوبة من الذنوب والمعاصی، اور ذنوب اور معاصی نافرمانیوں سے، بدکاروں سے توبہ کریں. وبخاصة منع الزکاة، اور خاص طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، جیسا کہ حدیث میں نے بیان کیا ہے. جب ان سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانی ختم، اعمال صالحہ پہ عمل کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے گا. تعریف الاستسقاء، استسقاء کی تعریف، الاستسقاء طلب السقیا من اللہ تعالی عند الجد، طلب السقیا پانی یا بارش کا طلب کرنا، من اللہ اللہ تعالی سے، عند الجد قحط سالی کی حالت میں. جد کہتے ہیں جب زمین خشک ہو جائے پانی کی قلت یا عدم موجودگی کی وجہ سے. وقد جاء الدعاء بطلب الغيث على ثلاث كيفيات هي، اور یہ جو دعا ہے استسقاء، جو دعا ہے طلب کرنا دعا ہے، یہ جو دعا ہے استسقاء کی، بطلب الغیث، غیث بارش کو کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی جو دعا ہے، تین طریقوں سے شریعت میں موجود ہے. ہی نمبر ایک، الصلاۃ جماعۃ مع الخطبہ والدعاء بصفۃ خاص وہی اکملھا، با جماعت ادا کرنا نماز استسقاء، جس کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، جس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتا ہے، خاص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ اکملھا، کامل درجے کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے بارش طلب کرنے کا. اور اس کی دلیل میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں منبر لے جانے کا حکم دیا. چنانچہ منبر رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب باہر نکلیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے جب سورج کا ایک کنارہ ظاہر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کی اور دعا مانگی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک اس طرح اوپر اٹھائے کہ وہ بتدریج آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے گئے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب اپنی پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو پھیر کر پلٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے. پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور دو رکعت نماز پڑھائی. اسی لمحے اللہ تعالی نے آسمان پر بادل پیدا کیا, وہ بدری گرجی اور چمکی اور بارش برسنے لگی. اسے ابو داؤد نے حدیث نمبر 1040 میں روایت کیا. ابو داؤد حدیث نمبر 1173 میں. تو یہ پہلا طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء کا. دوسرا طریقہ ہے الدعاء فی خطبۃ الجمعہ کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطبے کی نماز کے دوران خطیب دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اور اس کے دل سے بخاری میں مشہور روایت ہے اس اعرابی کی, اس شخص کی, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, وہ شخص داخل ہوا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو گیا اور ہم بہت تنگ حالت میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کی دعا کرتے ہیں. راوی فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا, کچھ بھی نہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی, تو پہاڑ کے پیچھے سے ایک بادل آیا اور فوراً بارش ہوئی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ نہیں نیچے کیے الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی پانی سے, اور پورا ہفتہ بارش ہوئی. پھر اگلے جمعے کے خطبے میں ایک شخص آیا اور خطبے کے دوران ہی عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے, ہمارا مال متاع ہلاک ہونے والا ہے, بہت تنگی کی حالت ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اللہم حوالینا ولا علینا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں, کیونکہ بارش رحمت ہے. رکنے کی دعا نہیں فرمائی, کیا تھا بارش روک دے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے ساتھ والوں کو ضرورت ہے. آپ کے ساتھ والوں کو اگر زیادہ بھی ہو وہ دعا کریں گے حوالینا ولا علینا, تو ان کے ساتھ والوں کو, تو یہ بارش اس طریقے سے پھیلتی جائے گی اور رکنے کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تیسرا طریقہ ہے الدعاء فی ای وقت بطلب السقیہ. کسی بھی وقت میں دعا کرنا بارش طلب کرنے کے لیے, اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں صدر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, شدید تکلیف تھی. صحابہ کرام نے صدر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ استسقاء کے لیے, یعنی بارش طلب کرنے کے لیے کچھ کریں. مدینہ کا شہر, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں. سیدنا عباس آتے ہیں اور سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور بارش برستی تھی. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمایا. سیدنا عباس نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. یہ تیسرا طریقہ ہے. یاد رکھیں اس تیسری روایت میں بہت عظیم فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو سیدنا عمر بن الخطاب سب سے پہلے دعا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارش عطا فرما. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بارش برسانے کی طاقت نہیں ہے. دوسرا فائدہ, دوسرا پیغام یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد وسیلہ بنانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دعا مانگنا یہ شرک ہے, یاد رکھیں شرک اکبر ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارش عطا فرما یا ہمارے مشکل میں آسانی فرما, یہ شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی شخص یوں دعا کرے کہ اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما تو یہ بدعت ہے, شرک نہیں ہے. شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا اور صحابہ کرام نے اس طریقے کو نہیں اپنایا. ورنہ سیدنا عمر کے لیے کیا آسان تھا, سیدنا عباس کو گھر سے بلاتے, ان بزرگ کو وہ گھر سے آ کے تشریف لے کے آتے مسجد نبوی میں, وہاں پر دعا کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یوں فرما دیتے, اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. زیادہ کیا آسان ہے, زیادہ کیا بزرگ کو گھر سے بلائیں یا خود وہاں پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں اس مبارک جگہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, زیادہ آسانی کس میں ہے؟ اس میں زیادہ آسانی دوسرے میں, گھر سے بلا کر انتظار کرنے میں آسانی کہاں ہے, تو مشکل ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے, تیسرا پیغام یہ ہے کہ سیدنا عباس کو وسیلہ بنایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا, اس روایت میں ہے. تو آپ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے وسیلہ جائز نہیں, ہم یہ کہتے کہ ناجائز وسیلہ جائز نہیں ہے. جائز وسیلہ تو جائز ہے, ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اور اس روایت میں جائز وسیلے کا ذکر ہے, اور جب ہم جائز وسیلے کی بات کرتے ہیں تو اسی روایت کو, اسی اثر کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. رہ گئی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا, تو یہ جائز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جاتے اور فرماتے ادعوا اللہ ان یشفینی, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے یا ان صحابی سے یہ پوچھ لیتے اگر تو چاہے صبر کرے تیرے لیے جنت ہے, اور چاہے تو دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے. مختلف روایات میں آیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو وسیلہ بنانا, ان سے دعا کروانا جائز ہے. دعا کا طریقہ جو ہے وہ وسیلہ مشروع, جائز وسیلے کی قسم ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا. وفات کے بعد اگر وسیلہ جائز ہوتا, نبی کے صدقے سے دعا جائز ہوتی, تو سیدنا عمر بن الخطاب کبھی کنجوسی نہ کرتے, بلکہ کبھی بھی اس راستے کو نہ چھوڑتے. آپ سوچیں کوئی بھی بہترین انسان, عقل والا سمجھدار انسان, دو راستے ہیں, ایک زیادہ اچھا ہے ایک کم اچھا ہے. زیادہ اچھے کو چھوڑ کے کم اچھے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اگر جاتا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ حکمت والا انسان ہے, اس نے اچھا کام کیا ہے. جب امت کا اتفاق ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق ہیں جنہوں نے حق الباطل کی تفریق کی ہے, تو حق راستہ اپناتے, زندگی سارے حق راستے کو اپنایا ہے. اگر نبی کے صدقے یا نبی سے براہ راست دعا مانگنا حق ہوتا تو کبھی چھوڑتے؟ سیدنا عباس گھر سے بلایا, ان سے دعا کی, ان بزرگ سے دعا کی, یہ حق راستہ ہے. اب اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ میرے بچے کو کامیابی عطا فرمائے, کیا یہ شرک ہے؟ کیا بدعت ہے؟ یہ جائز ہے میرے بھائی. کب ہم نے کہا, ہمارے علماء میں سے کس نے کہا ہے, ایک مرتبہ میں دکھا دے کہ کسی عالم نے کہا کہ دعا کسی سے کروانا, کسی زندہ انسان سے دعا کروانا یہ شرک ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھو تہمت لگانا آسان ہے, آپ ہمارے اوپر لگائیں, ہمارے علماء کے اوپر تہمتیں لگائیں, یہ آسان ہے. ثابت کر کے دکھائیں نا, ناجائز وسیلہ ناجائز ہے جن کی کوئی دلیل نہیں. اگر سیدنا عمر بن الخطاب کرتے تو اللہ کا قسم کھا رہا ہوں آج ہم بھی کرتے. جب صحابہ کرام نے اس راستے کو نہیں اپنایا تو یہ شر کا راستہ, اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے. جو خیر کا راستہ ہے, دعا کا راستہ, آپ بھی اپنے ہم بھی اپناتے ہیں, کیا مشکل ہے؟ اگر اسی راستے پہ ہم چلتے جائیں اور ہر مسئلہ, اختلافی مسئلے کو صحابہ کرام کے ترازو پر تولتے جائیں, کبھی امت میں افتراق اور اختلاف ہوگا؟ کچھ باقی رہے گا؟ یہ سلفیت کا راستہ ہے. قرآن اور حدیث کی بات سب کرتے ہیں, رافضی بھی کرتا ہے, اب تو قادیانی بھی کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، صوفی بھی کرتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جتنی بھی ہیں، یہ سارے لوگ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ بھی قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ میرے بھائی فرق واضح ہے. قرآن اور سنت بغیر صحابہ کرام کی سمجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں میری بات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کیے، کون سے فرقے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ترمذی اور مسلم احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، جو 72 جہنم میں جائیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے؟ قرآن اور سنت کی بات کرتے کرتے جہنم میں جائیں گے. صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جنہوں نے قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھا اور اسی پر زندگی گزارتے رہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر طریقے سے، ہر طریقے سے اسی راستے کو اپنایا. ما انا علیہ واصحابی. آج جتنے بھی اختلاف ہیں امت میں، ہمارا اختلاف رافضیوں سے ہے، قادیانیوں سے ہے، صوفیوں سے ہے، دیوبندیوں سے ہے، بریلویوں سے ہے، منکرین حدیث سے ہے، جو اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہیں یا پرویزی کہتے ہیں، مختلف گروہوں سے ہے، حزبی ہیں، اخوانی ہیں، جماعت اسلامی اور مختلف لوگوں سے ہے. اگر ہم اسی راستے کو اپنائیں اور صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن و سنت کو سمجھیں تو اللہ کی قسم کھانو کبھی اختلاف باقی نہ رہے گا. لیکن جب تک ہر انسان اپنی مرضی سے سمجھنا چاہے گا قرآن سنت کو، یا اپنے عالم کی مرضی سے سمجھنا چاہے گا، بھی ہماری سمجھ تو مختلف ہے. میری عقل اور ہے، آپ کی عقل اور ہے، آپ کی عقل اور ہے، آپ کسی اور ماحول میں رہتے، میں کسی اور ماحول میں رہتا ہوں. اگر ہم اپنی عقل پہ تولتے جائیں گے قرآن و سنت کو تو اختلاف تو ضرور واقع ہوگا، لیکن جب سب کے عقلیں ایک جیسی ہوں گی. سمجھنے کی عقل کی بات کر رہا ہوں میں، مطلب دو لوگوں کی عقل برابر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. اور قرآن اور سنت کو ایک جیسے سمجھیں گے تو ایک ہی دور تھا میرے بھائیو صحابہ کرام کا، صحابہ کرام، پھر ان کے جانشین، ان کے شاگرد جنہیں براہ راست ان سے علم حاصل کیا، پھر ان کے جانشین، وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اس لیے جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے، ہر جمعے میں کیا کہتا ہے، وَرْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ سلفیت کا راستہ، اسے اپناؤ، اسی راستے کو اپناؤ. اور ہم یہاں سے سنتے یہاں سے نکال دیتے ہیں، اور جتنے بھی خطبے دیتے ہیں، چاہے صوفی ہوں یا دوسرے گروہ ہوں، حزبی ہوں، یہی پڑھتے ہیں. آپ نوٹ، جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ دہراتے ہیں. لیکن کاش یہ بات زبان سے جا کے کان کی طرف جاتی، اور کان سے دل میں اترتی، اور اس کو سمجھ لیا جاتا، اور اس دل کا اثر اس جسم پہ ہو جاتا. یہ تین طریقے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے. اگلے درس انشاءاللہ درس کو مکمل کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، درس سے تھوڑا میں باہر چلا گیا، لیکن اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اہم باتیں تھیں کو بیان کر دیا. ایک سوال ہے درس کے متعلق، کوئی سوال ہے درس کے متعلق؟ کوئی سوال ہے؟ سورۃ نور جو شروع میں تھی، فاستغفر ربک انہ کان غفارا، یہ سورۃ نور کی آیت ہے. اور دوسری آیت سورۃ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ میری گزارش ہے کہ اس آیت کی تفسیر پڑھنا ذرا، ابن کثیر بجر طبری میں جو تفسیر ہے، تفسیر پڑھنا جا کے. درس سے باہر ایک سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید کہلاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے وضاحت کی؟ جی ہاں، صحیح حدیث ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے. ردم زلزلے میں مرنے والا، جو چھت گرتی کسی کے اوپر، وہ شہید ہے. بچہ پیدا کرتے ہوئے ماں مر جائے، وہ شہید ہے. غرق ہونے والا شہید ہے, لیکن بیچ میں ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنے والا. جس نے توحید کا وعدہ پورا نہیں کیا وہ 10 دفعہ غرق ہو کے مرے یا اس پہ 10 بلڈنگیں گرے, وہ کبھی شہید نہیں ہو سکتا. جب عقیدہ درست نہیں ہے, یہ میں نے پہلے کہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جسے توحید کو نہیں سمجھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل. بعض انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کبھی اس پر انشاءاللہ ایک مکمل درس ہوگا کہ جانوروں سے بدتر انسان. تو ابھی وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل بیان کروں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جانوروں سے بدترین ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. اس تفصیل کا وقت نہیں ہے, جو معروف ہے. ایک شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کے الگ احکام ہیں. اور ایک یہ شہید ہے جو غرق ہو کے مرتا ہے یا پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے, ان کے الگ احکام ہیں. اور احکام کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ جان لیں کہ شریعت میں دونوں کے الگ الگ احکام ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. کیونکہ جو شہید پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے اس کو غسل بھی کیا جاتا ہے, کفن بھی دیا جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو اس کو غسل نہیں دیا جاتا, وہ اپنے خون میں بھی ویسے ہی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. جب یہاں پر فرق ہے تو وہاں پر بھی فرق ہے, یاد رکھیں. اللہ اعلم. طالبان کا عقیدہ جو ہے, آپ یاد رکھیں کہ طالبان جو ہے یہ دیوبندی ہیں سارے, اور طالبان کا لفظ طالب علم سے لیا گیا ہے, طالب علم. اور یہ مختلف مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ تھے. افغانستان کے پہلے جہاد میں لوگوں نے حصہ لیا تھا. جب جنگ ختم ہوئی تو اکثر پاکستان سے آئے تھے, واپس چلے گئے اپنے اپنے ملکوں میں, اپنے جگہ پہ. جب افغانستان کے مجاہدین نے, جن کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے اور روس کو انہوں نے بھگایا ہے, ان میں آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں. اقتدار کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا, تقریباً 7 گروہ میں بٹ گئے اور امن و امان کا خاتمہ ہوا. مسلمانوں کو قتل عام شروع ہو گیا. ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ جو ان کی اور رشین کی دشمنی تھی اس سے بھی بڑھ گئی, اس سے بھی زیادہ. بڑی بےرحمی بے دردی سے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو ان لوگوں نے جب دیکھا, طالبان کی بات کر رہا ہوں, کہ امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہے اور جہاد کا مقصد جو تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو انہوں نے آپس میں مل کے پھر حملہ کیا کابل پہ, اور کابل پہ ان کا قبضہ رہا. باقی جو علاقے تھے, بعض میں ان کا قبضہ پورا تھا, بعض میں ادھورا تھا. بہرحال تو ان کو اس طریقے سے اقتدار ملا اور طالبان وجود میں آئے. عقیدہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوبندی ان کا عقیدہ ہے, اور دیوبندی عقائد آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر باطل عقائد موجود ہیں, اگرچہ وہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں. توحید صرف توحید عقیدہ نہیں ہے, اور توحید جس کی بات کرتے ہیں وہ, ان میں بھی بہت کمیاں موجود ہیں. اس کے ثبوت کے لیے محمد احمد عقائد علماء دیوبند آپ دیکھیں, اس جو ان کی معتبر کتاب ہے عقیدہ کے متعلق, اور اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ارواح ثلاثہ اور مختلف کتابیں ہیں. دیوبندیت کا عقیدہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے, دعوت غور و فکر, انہیں متذکر الالباب, دیوبندیت پر بات کی ہے. نصیحت کے انداز میں آپ کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ یہ دیوبندی کون ہے. یہ سوچ تھی, ایک نظریہ تھا, کیسے نکلا, کس طریقے سے بڑھا, کس طریقے سے وجود میں آیا, ان کے کیا مختلف عقائد ہیں, اور کیا یہ عقائد قرآن سننے سے ثابت ہیں کہ نہیں, تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.